رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے احکام تجارت کے براہ راست سلسلے میں ٹرانسپورٹرز اسلامی بھائیوں کے حوالے سے جو بزنس ہے ٹرانسپورٹ کا، اس کے احکام کے بارے میں سوال و جواب شامل کیے تھے۔ بہت ساری بیسک بنیادی معلومات پر ڈسکشنز اور سوال و جواب کا سلسلہ رہا۔ آج اسی سلسلے کا دوسرا حصہ ہے، آج بھی ٹرانسپورٹر حضرات کے مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے پاس الحمدللہ ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں جو وہاں گڈس ٹرانسپورٹ مارکیٹ میں جا کر ہمارے اسلامی بھائیوں نے جا کر ریکارڈ کیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری اپنے بیان کے تحریری گلدستے با حیا نوجوان میں ان کے منقول ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر دس دس بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ، صبح و شام صرف دس دس بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ اپنی عادت بنائیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا آپ کا معمول بن جائے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں، آئیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، الحمدللہ پچھلے سلسلے میں ہم نے کچھ ویڈیو سوالات بھی لیے تھے اور ہمارے پاس تحریری سوالات بھی موجود تھے، کئی سوالات کے جوابات تو ہو گئے تھے اور بہت سارے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوئے تھے۔ آج کچھ سوالات جو میرے پاس تحریری موجود ہیں، اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ ایجنٹ بعض اوقات ٹرانسپورٹ کمپنی سے ٹرک وغیرہ بک کرواتے ہیں اور ٹرانسپورٹ کمپنی کا ریٹ ہوتا ہے 1 لاکھ روپے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے ایک ٹرک کا کرایہ ہے ایک لمبے روٹ کے لیے۔ ایجنٹ کہتا ہے کہ ایسا کرنا، بلٹی کے اوپر 1,20,000 روپے لکھ دینا اور 20,000 روپے جو زائد آپ لکھیں گے وہ مجھے دے دیجیے گا، 1,00,000 روپے آپ کو کمپنی سے 1,20,000 ملیں گے، 20 آپ مجھے دے دیجیے گا۔ تو اس طرح یہ ایجنٹ کا کرنا کیسا؟ بعض اوقات کمپنی کے لوگ یہ کمپنی کے کام کرنے والے بھی اس طرح کرتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حلال آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ بڑے ہی واضح ہیں، لیکن بعض لوگ ان ذرائع کو چھوڑ کر چور دروازہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو سوال آپ نے پوچھا، یہ اسی چور دروازے کی ایک صورت ہے کہ بہت ساری کمپنیوں کے لوگ جب اپنی کمپنیوں کا نمائندہ بن کر دکاندار کے پاس جاتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ جس طرح اپنی چیز خریدتے ہیں اس طرح اس کمپنی کے لیے خریدیں، ریٹ کم کروائیں، سستا کروائیں، اور جس ریٹ پر اتفاق ہو وہی اسی کا بل بنایا جائے اور اسی پیسوں کی ادائیگی ہو۔ تو ظاہر بات ہے یہاں ایسا نہیں ہو رہا، تو جو اوپر کے روپے وہ اپنی جیب میں رکھ رہے ہیں یہ خالصتاً مال حرام ہے، ان کے پیٹ میں جا کر یہ مال آگ بنے گا اور اس سے اجتناب کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
حضور، یہ صرف ٹرانسپورٹ میں بھی تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات جو لوگ پرچیز مینیجر ہوتے ہیں یا جاب کرتے ہیں تو ان کے مالک کہتے ہیں بھائی جا کے یہ چیز خرید کے لے آئیں، کمپنی کے لیے وہ چیز خریدنے جاتے ہیں، بل زیادہ کا بنوا لیتے ہیں۔ اب دو باتیں آپ سے پوچھنی ہیں، ایک تو کسی بھی شعبے سے کسی بھی چیز کی پرچیز کرنے گیا اور اس نے بل زیادہ کا بنوایا اور ہمیں پتا ہے کہ وہ بار بار اوپر کی رقم خود رکھ لے گا، اس طرح اس کا کمانا کیسا؟ اور جس اسٹور سے، جس دکان سے یا جس فیکٹری سے وہ پرچیزنگ کر رہا ہے، اس کا اس طرح زیادہ بل بنا کر دینا کیسا؟
جس اسٹور سے وہ پرچیزنگ کر رہا ہے تو بلا شبہ وہ اس کے اس حرام کام میں معاملت کر رہا ہے۔
اچھا،
اگر وہ انکار کر دے گا تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور دکان پہ چلا جائے گا۔
جی
ٹھیک ہے، بھلے چلا جائے،
بزنس چلا جائے گا نا حضرت۔
دیکھیے، ایک ایک گناہ سے بچنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔
ماشاءاللہ،
اب یہاں دیکھیے آپ کہ یہاں بزنس تو ہے لیکن جس کے لیے خریداری کی گئی اسے کتنا لاس
جی
اٹھانا پڑ رہا ہے. تو دکاندار بلا شبہ حرام کام میں معاونت کرتا ہے, اگرچہ کہ وہ ایک سودا کر رہا ہے, اس کی روزی تو حلال ہی رہے گی, لیکن جو پرچیز مینیجر آیا ہے اور اس نے جو پیسے جیب میں رکھے ہیں وہ مال حرام ہے. یہ مسئلہ یوں سمجھیے کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ لوگ دارالفتہ آتے ہیں, اور جس کے ہاتھ میں پرچیزنگ ہے یا کسی فیکٹری کا مال بک کرنا ہے, تو یوں سمجھیے کہ یہ 99% لوگوں میں یہ مسئلہ عام ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس شاید زیادہ رشوت لیتی ہے,
اللہ اللہ,
یہ آمدنی بھی خالص رشوت ہے. یعنی جو مینیجر آرڈر نہ دے کہ جناب پہلے مجھے کمیشن دو پھر آرڈر دوں گا, بھائی کس بات کی کمیشن؟ آپ فیکٹری کے ملازم ہو, آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نفع اور نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے سودا ڈن کرو.
صحیح ہے.
اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ کمیشن دے گا, جو کہ حقیقت میں رشوت ہے, یہ اس کے لیے سودا ڈن کر دیتے ہیں.
جی جی.
تو یہاں تو دوہرا جو ہے وہ جرم ہے, ایک خیانت, دوسرا رشوت کا لین دین.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پرچیز ڈپارٹمنٹ جہاں جہاں ایسے ہیں, یا ایسے وکیل, ایسے ایجنٹ جن کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ ہماری طرف سے یہ کام کر لیجئے, وہ پھر یا تو بل زیادہ بنوا لیتے ہیں یا واقعی جس طرح آرڈر دیتے ہوئے پھر ان سے کسی نہ کسی تحفے کا مطالبہ کر لیتے ہیں. تو میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں, بڑی اچھی رہنمائی ہمیں ملی کہ بے شک بزنس تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایسا لگے گا کہ کم ہو گیا, میرا آرڈر چلا گیا, اگر میں جناب اس کو زیادہ بل بنا کے نہیں دوں گا تو یہ مجھ سے آئندہ مال نہیں لے گا, لیکن حرام سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے, اور حلال روزی میں جو برکت ہے وہ یقیناً حرام میں نہیں ہے. تو آج وہ ایسے اسلام بھائی اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا کام کرتے ہوں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے, اور اگر سارے لوگ بل زیادہ بنا کر دینا ہی چھوڑ دیں تو شاید ان لوگوں کے لیے بھی راستہ بند ہو جائے گا. اصل میں سارے دکاندار اس طرح کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں, تو سارے دکاندار جتنے اسلام بھائی اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح ایکسٹرا بل بنوانے آتا ہے تو ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ جو معاشرے میں جرم ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. حضور اب رشوت ہی پر بات چلی ہے, ٹرانسپورٹر کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹرک لے کر وہ چلا, اب راستہ بھر اس کو کچھ نہ کچھ رشوت دے کر آنا ہی, اب کبھی لائٹ خراب ہوتی ہوگی, کبھی جناب وہ اوور لوڈنگ کر دی جاتی ہے, ٹرک چلانے کے کچھ قوانین ہیں وہ ظاہر ہے پورے فالو ہم سے ہوتے نہیں ہیں, تو راستہ بھر رشوت دے رہے ہیں. اور اب خاص طور پہ جو پورٹ سے مال اٹھاتے ہیں تو پورٹ پہ تو ایسا لگتا ہے قدم قدم پر جب تک وہ فلاں 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 افسر کو دیں گے نہیں تو کام ہوگا نہیں, تو یہ تو ایسا لگتا ہے رشوتوں میں گھرا ہوا کاروبار ہے. تو اس حوالے سے کیا کیا جائے, کچھ رہنمائی فرمایا ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات کی.
دیکھیے ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جہاں انسان کا اپنا قصور ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے وہ رشوت دے کر جان چھڑا رہا ہے, ایسی صورت میں تو بلا شبہ رشوت دینا ناجائز و حرام کام ہے, دینے والا اور لینے والا دونوں حرام کے مرتکب ہیں.
استغفر اللہ.
اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے جس چیز سے شریعت روکتی ہے اس میں پورے ہی, یعنی انفرادی معاملات نہیں ہوتے بسا اوقات, پورے معاشرے کے سدھار کو سامنے رکھا جاتا ہے. اب یہ ٹرانسپورٹر ہیں, اب گاڑیاں اگر ان کی مینٹیننس پوری ہوں, ساری چیزیں پوری ہوں, ان کے ساتھ چلیں گی تو ایکسیڈنٹ کم ہوں گے, حادثات کم ہوں گے.
جی.
آپ نے واقعات سنے ہوں گے, اخبارات میں پڑھے ہوں گے کہ پورے پورے کنٹینر لوگوں کی گاڑیوں میں بگڑ جاتا ہے. اب جس نے رشوت لے کر اسے چھوڑا, اس کی صحیح چیکنگ نہیں کی, تو اس نے تو 10-50 روپے لے لیے, 100 روپے لے لیے, لیکن دوسری طرف لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی. تو جو لوگ, جو ٹرانسپورٹر ناجائز طور پر رشوت دیتے ہیں, اپنے مطالبات کی مطلب کہ ادائیگی کے لیے دیتے ہیں, اپنے قصور سے بچنے کے لیے دیتے ہیں, وہ مجرم ہیں. لیکن یہاں ایک دوسری جانب بھی ہے, دوسری طرف بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کو ظلمن رشوت دینے پر مجبور کیا جاتا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا, اس کے کام میں تاخیر کی جاتی ہے, اٹکایا جاتا ہے اور اسے نقصان پر مجبور کیا جاتا ہے. تو جس صورت میں خاص طور پر پورٹ پر ایسا ہوتا ہے, یوں سمجھیں کہ ہمارے پورٹ جو ہیں, بندرگاہیں, یہ رشوت کے سب سے بڑے مرکز ہیں. آپ نے ہی سنا ہوگا, اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے ہزار شراب کے, کتنے 100 شراب کے کنٹینر ملک میں پھیل گئے. تو وہ یہی ہے کہ رشوتیں لے کر لوگوں نے یہ بھیانک کاروبار عام کیا. تو جہاں ایسا ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے, مثلا ان کی گاڑی چھوڑی نہیں جا رہی ہے, ساری چیزیں مکمل ہیں, ہر قانونی تقاضا پورا کیا ہوا ہے, وہاں اگر یہ دیں گے تو دینے پر مجرم نہیں ٹھہریں گے شریعت کے نزدیک, لیکن لینے والا بدستور گناہ گار ہوگا اور اس کے لیے وہ مال حرام ہوگا.
بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور واقعی ایسی تمام جگہوں پر وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور رشوت لے کر کسی ناجائز چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے. بالخصوص جو ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے بات کی، واقعی اگر گاڑی مینٹین صحیح نہیں ہے، اس کا لوڈ زیادہ ہے، تو آگے جا کر کئیوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ تو ٹرک ڈرائیور اسلامی بھائیوں کو بھی، ٹرانسپورٹروں کو بھی، اپنے ٹرکس کو، اپنے لوڈنگ جو سامان لے جانے والی جو ان کی ٹرانسپورٹ ہے، اس کو بالکل صحیح طریقے سے مینٹین ہونا چاہیے، جو قوانین ہیں۔ اور یہ قوانین امیر علیہ سنت بھی فرماتے ہیں کہ ٹریفک قوانین مجھے سمجھ آتے ہیں، اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس سے لوگوں کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کئی مقامات پر رشوت بھی نہیں دینی پڑے گی، آپ کے ٹرانسپورٹ بھی درست چلیں گے اور لوگوں کی جانیں بھی محفوظ رہیں گی۔ پورٹ کے حوالے سے مفتی صاحب نے رہنمائی کی، یقیناً کئی لوگوں تک یہ میسج پہنچا ہوگا، ہمیں ان چیزوں پر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے اس سلسلے کا خاصہ یہ ہے کہ ہمارے اس سلسلے کی جو مجلس ہے وہ اس شعبے سے متعلق مارکیٹ میں یا ان کے اڈوں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ میری مراد آج ٹرانسپورٹرز کا شعبہ ہے، چلیے ٹرانسپورٹ منڈی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی ہمارے سلسلے میں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام۔
آپ کا نام کیا ہے؟
عبدالغفار۔
آپ احکام تجارت سلسلے میں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟
اچھا مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے گاڑی لگائی ہے 15 ٹن پہ، اگر اس کا وزن آ جاتا ہے 5 ٹن تو شرعی اعتبار سے مجھے 15 ٹن کا کرایہ لینا چاہیے یا 5 ٹن کا، حالانکہ گاڑی والا مجھ سے 15 ٹن کا ہی کرایہ لے گا؟
آپ نے یہ سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ 15 ٹن کی گاڑی بھیجی اور آ گیا پارٹی کا وزن 5 ٹن، اب شرعی حکم کیا ہے کہ آیا یہ 5 ٹن کے پیسے لیں یا 15 ٹن کے پیسے لیں، جبکہ ٹرک والا ان سے جو وصول کرتا ہے پیسے وہ 15 ٹن کے ہی پیسے وصول کرتا ہے، اب شرعی طور پر کیا حکم ہے ان کی رہنمائی فرمائیے۔
جی مفتی صاحب، وزن کم ملا پارٹی سے، بات تو 15 ٹن کی ہوئی تھی، تو ایسا تو ہوتا ہوگا بعض اوقات، پارٹی زیادہ سمجھتی ہوگی، ڈیلیوری کے وقت کوئی مال میں گڑبڑ ہو جاتی ہوگی، پورا نہیں دے پاتے ہوں گے، تو پارٹی جو ہے وہ کم کا مطالبہ کر رہی ہے، ڈرائیور زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے، لڑائی ہوگی اس میں۔ تو اب آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیں یہاں 3 افراد ہیں،
صحیح،
ایک ٹرک والا اور ایک بیچ کا جو بروکر ہے جس نے کمپنی قائم کی ہوئی ہے، وہ اور ایک پارٹی۔ اب کمپنی نے ٹرک ہائر کر لیا، مثال کے طور پر 25,000 روپے کا ٹرک ہائر ہوا وزن بتا کر، لیکن وہاں جو مال ہے اس کے حساب سے پارٹی کو مہنگا پڑ رہا ہے، تو ایسے میں یہ ہونا چاہیے کہ یا تو افہام و تفہیم سے کام لیا جائے اور ایگریمنٹ ختم کر دیا جائے، اور ایگریمنٹ ختم کرنے کے بعد نئے سرے سے مال کو دیکھتے ہوئے یہ ایگریمنٹ کیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ وقتی طور پر تو ٹرک والا جو ذہن بنا کر آیا تھا ممکن ہے کہ وہ اتنا اپنے ہدف کو نہ پہنچ پائے، لیکن آئندہ کے لیے ایک ساخت برقرار ہو جائے گی، ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، اور آئندہ کے لیے نا کچھ دو اور کچھ لوگ کی پالیسی ہوتی ہے کاروبار کے اندر، آئندہ کے لیے اس کو زیادہ فوائد مل سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ معاہدہ ایک طرفہ ختم نہیں ہو سکتا، جب ٹرک ہائر کر لیا گیا جتنے روپوں میں، پارٹی کو اتنے ہی روپوں میں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ایک طرفہ یہ کینسل نہیں ہو سکتا شریعت کے نزدیک۔ جو معاہدہ ہو گیا اس صورت میں اس کی پاسداری ضروری ہے، لیکن افہام و تفہیم کا راستہ کھلا ہے، دونوں اگر راضی ہو جائیں تو باہم تراضی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ کینسل ہو سکتا ہے، ایک طرفہ کینسل نہیں ہو سکتا، حق تلفی ہوگا۔
آپ نے فرمایا ون سائیڈڈ کینسل نہیں ہو سکتا، میوچول انڈرسٹینڈنگ سے اس کے اندر کینسل بھی ہو سکتا ہے، تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، مگر پرابلم یہ آئے گا یہاں پر کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی نا۔ پارٹی کہہ رہی ہے میرا مال ہی 5 ٹن ہے، 15 ٹن کا کرایہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ ٹرک والا کہتا ہے مجھ سے آپ نے بات 15 ٹن کی تھی، میں نے گاڑی بھیج دی ہے۔ اب آپ تو فرما رہے ہیں کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کوئی چینج نہیں ہوگا، تو یہ چینج ہوگا کیسے؟
اصل میں ٹرک والا اس بات کا تو حق رکھتا ہے کہ 25 ٹن سے زیادہ مال لوڈ نہ ہو، لیکن 25 ٹن سے کوئی کتنا ہی کم لوڈ کرے اس بات سے اس کے لیے کوئی سروکار نہیں ہے، تو اس کا تو کوئی قصور نہ ہوا۔ تو اب یہ ہے کہ پارٹی کا اپنا قصور ہے، اس نے کیوں مطلب کیسی بیان کیا، کیوں وزن کم بتایا، زیادہ بتایا حالانکہ مال کم ہے، تو اب اس کو فیس کرنا پڑے گا۔
مطلب اب آپ کی بات سے یہ پتا چلا کہ اگر ٹرک والا ڈسکاؤنٹ دینے پر تیار نہیں ہے تو پارٹی کو پیمنٹ تو پوری دینی پڑے گی۔ ہاں میوچول انڈرسٹینڈنگ میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بزنس کی ساخ بنانے کے لیے پارٹی کو بھی کور اپ کیا جاتا ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارے جن ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے ٹرانسپورٹ کے اڈے سے، امید ہے کہ ان کو ان کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ منڈی میں ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی احکام تجارت سلسلے میں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس وقت ہم ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک کے پاس حاضر ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ احکام تجارت سلسلے میں
کیا شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہماری ٹرانسپورٹ کمپنی کسی تاجر یا مل سے ایک سال کا معاہدہ کرتی ہے کہ ہم آپ کو ایک گاڑی پورا سال جو ہے 25,000 روپے دیں گے, لیکن اس دوران مارکیٹ تیز ہو جاتی ہے اور گاڑی کا کرایہ 35,000 سے 40,000 ہو جاتا ہے, تو اس سے ہماری کمپنی کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو ہم آیا کمپنی سے جو اضافی کرایہ جو ہے نا وصول کرنے کے حقدار ہیں کہ ہمارا کرایہ بڑھا دیں, ہماری کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے, تو شرعاً ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
یہ جو کرایہ بڑھوتی ہوتی ہے, کرایہ سال میں بڑھتا رہتا ہے, یہ اکثر ہوتا ہے یا بہت کم ایسا ہوتا ہے؟
نہیں, یہ بہت کم ہوتا ہے ایسا.
اور اگر کرایہ بڑھانے کا آپ مطالبہ کرتے ہیں تو کمپنی سامنے والی مان جاتی ہے یا نہیں مانتی؟
کمپنی تو نہیں مانے گی, کیوں وہ تو ہمیں بولے گی کہ آپ نے جو ہے ایک سال کا معاہدہ کیا ہے, آپ نے ہمیں لکھ کے دیا ہے کہ جو بھی ہوگا نفع یا نقصان وہ آپ ذمہ دار ہوں گے.
بھائی صاحب, اب آپ شرعی رہنمائی فرمائیے کہ آیا کہ اس طرح کرنا کہ مطالبہ اس سے کیا لیکن وہ مطالبہ نہیں مانتا, تو ٹرانسپورٹ کمپنی کا اس سے معاہدہ ختم کر دینا شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز, اس کی شرعی رہنمائی فرمائیے.
جی حضور, ایک سال کا ایگریمنٹ ہے, بعد میں کرایہ بڑھ گئے یا ایکسپنس بڑھ گئے, مہنگائی آ گئی, تو کیا اس سے بڑھوتی کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟
دیکھیے, ہمارے فقہائے عظام جو گزرے ہیں ان کی جو خدمات ہیں انہوں نے ایسے قوانین مرتب کیے. اب دیکھا ہوگا, ملکی آئین بنتا ہے تو ہر دانشور حرکت میں آ جاتا ہے, یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. فقہ اسلامی ان قوانین کا مجموعہ ہیں جن میں ہزارہا مسائل کو پہلے بیان کر دیا گیا.
صحیح,
وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی.
کیا بات ہے,
فقہ حنفی کی خاص طور پہ ایک خصوصیت ہے. اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ جس کے قوانین موجود ہیں. یہ جو مسئلہ پوچھا گیا یہ مسئلہ بھی ہمارے فقہ نے بیان کیا ہے.
سبحان اللہ.
لیکن خاص اس مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ یہاں دو طرح کے معاملات ہیں. بعض معاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نقصان نہیں ہوتا لیکن مارکیٹ چڑھ رہی ہوتی. مثال کے طور پر کرائے پہ گھر لیا اور اس وقت وہ گھر جو ہے وہ مثال کے طور پر 5,000 روپے کرایہ چل رہا تھا, 6 مہینے کے بعد 6,000 روپے کرایہ ہو گیا. اب کوئی شخص یہ کہے گا جناب سال کا ایگریمنٹ تو اب کافی دور ہے, کرایہ 6 مہینے 6,000 روپے کر دو, اس کی گنجائش نہیں ہے. بلکہ یہاں پر سال پورا ہونے کا انتظار کیا جائے گا اگر سال کا معاہدہ ہے تو. معاہدہ ہونے کے بعد جو اگریمنٹ ہے اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے. لیکن ایک حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. فقہ اکرام نے ایک قاعدہ بیان کیا, صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت 14واں حصہ اجارے کے باب میں اس کو بیان کیا. آپ فرماتے ہیں جس عقد اجارہ پر عمل کرنا شرع کے خلاف نہ ہو, یعنی اس کو آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, مگر اجارہ باقی رکھنے میں کچھ نقصان پہنچے گا.
صحیح.
اس طرح کے ٹرانسپورٹر کے جو معاملات ہیں ان کا تعلق ہے پیٹرول سے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے معاہدے کے پاسداری کرنے میں انہیں بہت زیادہ مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ خود بخود تو فسق نہیں ہوگا بلکہ فسق کرنے سے فسق ہوگا. اب اس کی دو صورتیں ہیں, اگر عذر ظاہر ہوگا, بس مطلب دو صورتیں ہیں, کہیں عذر ظاہر ہوگا کہیں حالت مشتبہ ہوگی. اگر عذر بالکل ظاہر ہے تو صاحب عذر خود ہی فسق کر سکتا ہے.
اچھا,
اس معاملے کے اندر یک طرفہ کینسل یہ معاملہ ہو سکتا ہے, گاڑی والا معاہدے سے مطلب رو گردانی کر سکتا ہے, شرن اس مقام پر اس کی اجازت ہے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ یہ نقصان کا پہلو ہے. اور اگر معاملہ مشتبہ ہے, وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب مجھے نقصان پہنچ رہا ہے, حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے, بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہے اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان نہیں ہے, تو پھر قاضی فیصلہ کرے گا.
ٹھیک ہے,
تو پھر یہ ہے کہ مطلب کہ یہ لوگ بڑوں کو بٹھائیں اور پھر یہ فیصلہ کریں.
جی.
لیکن اگر نقصان ظاہر ہے, جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ 2-3 مہینوں کے بعد جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں.
صحیح ہے,
تو یہاں پر جو ہے وہ جسے نقصان پہنچ رہا ہے وہ یک طرفہ اپنا جو اجارہ کا معاہدہ ہے وہ کینسل کر سکتا ہے.
ماشاء اللہ, امید ہے کہ ہمارے ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی اور دیگر کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی رہنمائی کے مدنی پھول ملی ہوگی. میرے مفتی صاحب, یہ اس کے ساتھ ایک سوال اب یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ ٹرانسپورٹروں کے بارے میں ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں, پچھلے سلسلے میں بھی بات ہوئی, اس سلسلے میں بات ہوئی, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس شعبے پر بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کا سیکھنا ضروری ہے. ٹرک ڈرائیور کے لیے الگ کچھ مسائل جاننا ہوں گے، ٹرانسپورٹر کمپنی کے لیے جو اس کا مالک ہے اس کو جاننا ہوں گے، پھر جو تیسرا وہ شخص جو اپنا مال ٹرانسپورٹ کے لیے دیتا ہے، تو باقاعدہ یہ تو ایک شعبہ ہو گیا، ایک علم ہو گیا۔ تو اس طرح کے لوگ جو اس طرح کاروبار کرتے ہیں، وہ اگر اس کے حلال و حرام کے مسائل سیکھنا چاہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟
سب سے پہلے تو اپنا ذہن بنانا چاہیے،
ٹھیک ہے،
کہ ہمیں حلال و حرام کی تمیز کرنی ہے۔ ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین ان الحرام بین بینہما امور مشتبہات، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہیں جن کی حلت و حرمت واضح نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ کوئی بھی شبہ ہو، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہر آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے یہ غلط ہے، مثلا دھوکہ ہو، جھوٹ ہو، فریب ہو، غبن ہو، یہ ظلم ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بندے پر واضح ہوتی ہیں، صرف اس کی سوچ اگر صحیح بن جائے، آخرت کی سوچ بن جائے، قبر کے عذاب سے بچنے کی سوچ بن جائے، تو پھر خود بخود وہ ان چیزوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، اسے کوئی کسی اور کی موٹیویشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ذہن سب سے پہلے بنانا ہے، ذہن بنانے کے لیے دینی سوچ، آخرت کا علم، آخرت کی فکر، اس کے لیے نیک صحبت کی ضرورت ہے۔ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول نیک صحبت فراہم کرتا ہے، آخرت کی فکر فراہم کرتا ہے، کہ دیکھیے نا آپ، انسان کتنا کما لیتا ہے، اتنا کماتا ہے کہ وہ سنبھال بھی نہیں سکتا، پھر لا علاج ہو جاتا ہے، بسا اوقات دنیا میں اس کا کہیں علاج نہیں ہوتا، لاچار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کمائی کا کیا فائدہ کہ انسان کے لیے وہ وبال بن جائے؟ ہم تو دنیا میں دیکھ سکتے ہیں لیکن آخرت میں کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اگر اعمال برے ہیں تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ انجام بھی برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ذہن بنایا جائے،
ٹھیک،
پھر حلال اور حرام دونوں چیزیں واضح ہیں، جہاں اسے مشتبہات ہیں پوچھنے کی ضرورت ہے، پھر وہاں علماء سے رہنمائی لے، حلال و حرام کے بارے میں پوچھے، اور پھر جو ہے اپنی زندگی کو اس کے مطابق وہ ڈھالے۔
یعنی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہوں، جو بھی آپ کا بزنس ہو، دارالفتہ اہل سنت سے آپ کا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ 12 گھنٹے الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ سروس شروع کی ہے کہ آپ فون کر کے دارالفتہ اہل سنت سے اپنے کاروبار کو اسکین کروا سکتے ہیں، شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو ان پر کال کر کے اپنی اگر آپ کی کوئی ڈیل بھی ہو رہی ہے تو وہ ڈیل کو بھی آپ میچیور کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ غلط تو نہیں کر رہا میں، اور کہیں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز مشتبہ ہے، کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں یہ درست ہے کہ غلط ہے، تو بھائی چیک کر لیجئے۔ حضور اب ٹرانسپورٹ کمپنی کی تو بہت بات کر لی ہم نے، کچھ باتیں ڈرائیور کے حوالے سے بھی کر لی جائیں۔ چار پانچ چیزیں بڑی کامن ہوتی ہیں ڈرائیور میں، ہائی وے پہ جب بھی سفر کریں، ایک تو بڑا ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹرک ڈرائیور تو اتنا اسپیڈ میں نہیں جاتے، لیکن کچھ ٹرک ڈرائیور ایسے بھی ہوتے ہیں، بالخصوص ٹینکر والے یا ریتی ٹرک والے مشہور ہیں وہ لوگ، بڑی رف ڈرائیونگ کرتے ہیں اور پھر اس میں ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس طرح کی یوں سمجھ لے کہ رف ڈرائیونگ کرنا، اس بارے میں ہمارے ڈرائیور اسلام بھائی کی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ پھر ایک اور بڑی بات مشہور ہے کہ جب تک یہ لوگ نشہ نہیں کرتے، نارملی سارے نہیں ہوں گے ایسے، تو یہ ڈرائیونگ نہیں کرتے، تو یہ نشہ کر کے اس طرح گاڑی چلانا، پھر بڑی بڑی آواز میں انہوں نے گانے سننے ہوں گے، اور ذرا میوزک کے بغیر ان کا سفر نہیں کٹتا، اور پھر ظاہر ہے کہ سفر اتنا لمبا ہوتا ہے تو نمازوں کا کیا ہوتا ہوگا۔ تو آج ہو سکتا ہے ہمارے سلسلے میں کچھ ڈرائیور حضرات بھی سن رہے ہوں، اور یہ برائیاں جو ڈرائیوروں میں پائی جاتی ہیں، اس پر کچھ ہمارے ڈرائیور اسلامی بھائیوں کی رہنمائی فرما دیں۔
اصل میں زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہر ایک شعبے کی تربیت کی حاجت ہے۔ اس میں جو ہے ہم یہاں بیٹھ کر رہنمائی شاید نہ کر سکیں۔
صحیح کہہ،
جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، جن لوگوں کے لیے وہ کام کرتے ہیں وہ دعوت اسلامی کو ویلکم کہے، اور اپنے اڈوں پر دعوت اسلامی کے درس کا اہتمام کرے،
سبحان اللہ،
اپنے ڈرائیور حضرات کو اجتماع میں بھیجے، مدنی قافلوں میں روانہ کرے،
ماشاءاللہ۔
وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، بلکہ میں موجود تھا، غالباً موجود تھا میں، وہ ایک ڈرائیور کا واقعہ تھا کہ وہ خودکشی کے ارادے سے نکلا۔
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں،
اور وہ ارادہ اس کا یہ تھا کہ پوری گاڑی کو میں جو ہے وہ گرا دوں گا نہر میں۔
جی
اجتماع میں پہنچا، امیر علیہ سنت کا بیان تھا خودکشی کی مذمت پر۔
جی جی
وہ بیان سنا اور اس کی رائے تبدیل ہو گئی۔
جی جی
پھر وہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں آیا، میں اس وقت موجود تھا۔
اچھا، یہ رسالے میں موجود ہے؟
جی جی۔ تو اس نے اپنا وہ واقعہ بیان کیا کہ میرا یہ ارادہ تھا، لیکن آپ کا بیان سن کر میں نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا، اور تائب بھی ہوا۔ تو اب دیکھیے کہ وہ گیا اجتماع میں، اس کی تربیت ہوئی، تو اس کا ایک ذہن تبدیل ہو گیا۔
آپ کی بات کنٹینیو کرتے ہیں، میں پیارے اسلامی بھائیوں اس واقعے کی تھوڑی تفصیل یہ بتاؤں۔ یہ رسالے میں خودکشی اور اس کے اسباب، امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے خودکشی کا علاج، اس کے آخری صفحے پر یہ واقعہ لکھا ہے، اور یہ اتنا امیزنگ سٹوری ہے، امیزنگ واقعہ ہے کہ ایک جو بس ڈرائیور تھا وہ اپنے حالات سے تنگ آ کر اس نے نیت کر لی تھی کہ میں جناب اپنی بس کے تمام مسافروں سمیت خودکشی کر کے بس کو نہر میں گرا دوں گا، اور وہ بس تھی جس میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اجتماع میں جا رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو واپسی میں یہ کام کر لوں گا، اجتماع میں گئے اسلامی بھائی، انہوں نے انفرادی کوشش کی، انہیں بیان میں بٹھا دیا۔ قربان جائیے ابیر علیہ سنت پر، وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں مجھے ایسا لگا بیان میرے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ بیان کا ٹاپک ہی یہی تھا کہ خودکشی کرنے والے کے کیا انجام ہوتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ امیر علیہ سنت کے بیان کا انداز تو آپ جانتے ہیں۔ وہ اسلامی بھائی الحمدللہ اس نے توبہ کر لی خودکشی کے ارادے سے، اور پھر جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ آ کر اس نے امیر علیہ سنت سے ملاقات بھی کی اور اپنے ارادے سے وہ باز آیا۔ جو مزید فرمائے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ڈرائیوروں کے لیے اس طرح کی محافل میں بیٹھنا کتنا ضروری ہے۔
دیکھیے نا کہ اب یہ 24 گھنٹے اگر ٹرک میں ہی چلتے رہے یا بسوں میں چلتے رہے تو کون تربیت کرے گا؟
صحیح،
ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کے جن لوگوں کے ماتحت یہ لوگ ہیں۔
صحیح صحیح،
کہ وہ لوگ جہاں مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نیازیں کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، بہت زیادہ
غریبوں کی مدد کرتے ہیں،
مدد کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک مدد ہے کہ آپ کسی کی تقدیر کو اس انداز میں بدلیں کہ وہ معاشرے کا اچھا فرد بن جائے۔
کیا بات ہے، سبحان اللہ،
معاشرے کے لیے وہ بہتر ثابت ہو، اچھا ثابت ہو، نیک ثابت ہو۔ اور اخباری اطلاعات کے مطابق میں نے پڑھا کہ اس وقت پاکستان میں جو ایڈس پھیل رہا ہے اس کا ایک بڑا محرک یہ ڈرائیور حضرات ہیں۔
اللہ،
یہ لوگ گھروں سے باہر رہتے ہیں
جی،
پھر یہ لوگ مطلب کہ غلط حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ مطلب کہ ہائی لائٹ کیا گیا اس شعبے کو
جی
کہ ان کی وجہ سے جو نا یہ خامیاں پھیل رہی ہیں، تو یہ بیچارے محتاج ہیں تربیت کے۔ جب تربیت ہو جائے گی تو یہ سارے ہی جو برائیاں ہیں جو آپ نے گنوائیں
جی
یہ دور ہو سکیں گی۔
کتنی بڑی نیکی ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں جی کہ اپنے امپلائی کی آخرت کی بھی فکر کی جائے۔ ہمیں یہ تو فکر ہے یہ ٹائم پہ سامان لے کے پہنچ جائے۔ جو بس کمپنیز کے مالک ہیں وہ سوچیں کہ آپ کا بس ڈرائیور روزانہ آپ کی بس لے کر لاکھوں روپے کی بس لے کر جاتا ہے، اگر وہ نمازی بھی ہو جائے گا، اگر وہ عبادت گزار بھی ہو جائے گا، تو مزید آپ کا کاروبار کا بھی خیال رکھے گا، آپ کے کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ اور کسی ایک امپلائی کی، اپنے کسی ایک کام کرنے والے کی اصلاح کر دینا، وہ صرف اس کی اصلاح نہیں ہے، اس کی آنے والی نسلوں کی بھی اصلاح ہو جانی ہے۔ اب بس ڈرائیور اگر سن رہے ہیں تو بھائی ہمیں بھی کبھی کبھی بس میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، آپ سے گزارش ہے اتنا میوزک نہ بجایا کریں۔ فلمیں دکھاتے ہیں ایسے لوگ جو بےچارے میوزک نہیں سننا چاہتے وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، تو اپنی بسوں میں گانے باجے نہ چلائیں، فلمیں نہ چلائیں۔ آپ سوچیں کہ گانے سنتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے، حرام کام کرتے ہوئے اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی میں
مجبور ہو کر بھی دیکھنا،
نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مجبور ہو جاتے، کان میں جا رہی ہوتی ہے آواز اور کیا کریں، وہ بالکل دیکھنا جائز نہیں ہوتا اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو برائے کرم جو ہے وہ ایسی چیزیں نہ چلائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کہاں جائیں گے۔ اور پھر نمازوں کے وقت گاڑیاں بھی اپنی روک دیا کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے مسافر اسلام بھائی کو بھی نماز پڑھائیں، تو یقیناً اس کی برکتیں آپ کو بھی حاصل ہوگی۔ آپ نے بات کی کہ یہ ایسے برے افعال میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں، اور بڑی وجہ دین سے دوری ہے، اور واقعی ان کا وقت تقریباً جو ہے وہ روڈ پر گزرتا ہے۔ تو اگر مالکان ان کے لیے درس و بیان کا اہتمام کر لیں، بلکہ اگر جس طرح جہاں ان کے ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں مدنی چینل چلا دیا جائے، ان کے اڈوں کے اندر مدنی چینل ہو جائے، بس کے ویٹنگ سٹاپس ہوتے ہیں وہاں پر الٹے سیدھے چینل چل رہے ہوتے ہیں، وہاں مدنی چینل لگا دیا جائے، تو کئی لوگوں کی الحمدللہ اصلاح ہوتی رہے گی اور یہ ڈرائیور حضرات بھی اس ترکیب میں آ جائیں گے۔ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں آپ؟
بالکل، یہ تو صدقہ جاریہ ہوگا، اگر آپ کے وجہ سے کوئی نمازیں بن جاتا ہے، کوئی اچھے اعمال کرنے لگ جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا نیکی ہوگی؟ بہت بڑی نیکی ہے۔
ماشاءاللہ، تو امید ہے کہ یہ ایک میسج ہمارے ڈرائیور حضرات تک پہنچا، یہ میسج ہمارے الحمدللہ جو ٹرانسپورٹر کمپنی کے اسلامی بھائی ہیں ان تک پہنچا کہ ہمیں ہر شعبے میں نہ صرف اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے بلکہ ہمارے ساتھ جو دن رات کام کرتا ہے، آج ہمیں اس کے فیملی کی فکر بعض اوقات ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں چلے اس کی مدد کر دیں، وہ قرض مانگنے آتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کبھی سوچا کہ جو میرے پاس کئی سالوں سے کام کر رہا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، وہ علم دین جاننے والا ہے کہ نہیں، گناہوں سے بچتا ہے کہ نہیں؟ تو خدا را اپنی بھی آخرت کی فکر کیجئے اور اپنے ساتھ کام کرنے والے اسلامی بھائیوں کی بھی فکر کیجئے۔ ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ مارکیٹ سے ہمارے لیے کیا سوال ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ابھی ہم کارگو کمپنی کے مینیجر محمد شہباز بھائی کے پاس حاضر ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ احکام تجارت سلسلے میں کیا شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ لوڈنگ کے ٹائم پہ بعض اوقات لفٹر کی یا لیبر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو پارٹی کہتی ہے آپ لفٹر یا لیبر ارینج کر لو، آپ کو چارجز دے دیں گے، تو اگر لفٹر یا لیبر 2000 روپے خرچہ ہوتا ہے تو ہم پارٹی سے 2500 یا 3000 روپے لیتے ہیں، تو یہ شرعی حساب سے کیسا ہوگا جبکہ لوڈنگ کی ذمہ داری ہماری ہوگی؟
لوڈنگ تو 2000 میں ہوئی، پارٹی کو چارج 3000 کیا، کیا فرماتے ہیں؟
یہاں دو پہلو ہیں، اگر تو یہ اپنی ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ لوڈنگ ہماری ہے، ہم آپ سے 3000 روپے لیں گے، پھر یہ لفٹر کو کتنے پیسے دیں اور کتنے نہیں یہ ان کا ذمہ ہے، تو ایک سروس ہو گئی۔ لیکن اگر معاملہ ہے امانت کا، پارٹی ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ تم کر لو جتنے ہوں گے ہم سے لے لیجئے گا، عرف کے مطابق اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ معاملہ امانت کا ہے یا یہ ان کی سروس اپنی ہی ہے۔
ٹھیک ہے،
تو اگر اپنی سروس ہے تو یہ جتنا چاہے پارٹی سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔
پہلے سے بتا دیں کہ ہم بھائی ہمارا لفٹر کا چارج ہی 3000 روپے ہے اور اب وہ 2000 میں کرتے ہیں، تو پھر تو کوئی حرج نہ رہا؟
نہیں، ایسا نہیں ہے۔
اچھا،
دونوں کے درمیان اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ سروس ان کے ذمے ہے،
ٹھیک ہے،
آگے سے یہ ہائر کریں گے جتنے کا بھی ہائر کریں ان کا معاملہ، یہ سروس یہ کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور اگر معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار تم ذرا ہمارا یہ کام بھی کر دو،
ٹھیک ہے،
لفٹر بھی منگا دو، تو اب ان یہ معاملہ ان دونوں کے درمیان ہے، پارٹی کے درمیان اور لفٹر والے کے درمیان،
ٹھیک ہے،
تو جتنے میں طے ہوا ہے اتنے ہی پیسے پارٹی سے لینا چاہیے،
اس سے زیادہ چارج نہیں کر سکیں گے۔ امید ہے کہ اس طرح کے جو اسلامی بھائی کام کرتے ہوں گے، اور بالخصوص ہمارے ٹرانسپورٹر اسلامی بھائی کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک سوال میرے پاس موجود ہے کہ کسی ٹرک کو لوڈ کرنے کے لیے کمپنی لیبر ہائر کرتی ہے، یہ ایک تو لفٹر کی بات ہو گئی، اچھا لیبر بھی ہائر ہوتی ہے، اور 1500 یا 2000 روپے اجرت اس کی طے ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ گاڑی لوڈ کرنے جاتے ہیں تو ٹرک ڈرائیور ان سے 200-400 روپے وصول کر لیتے ہیں، تو اب اس پر شرعی حکم کیا ہوگا؟
اصل میں رشوت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے جو دیا جائے وہ رشوت ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب دنیا کے مختلف شعبے ہیں، قدم قدم پر لوگ مطالبہ کرتے ہیں اور رشوت دی جاتی ہے، تو یہاں شاید غرض یہ ہوتی ہوگی کہ وہ ڈرائیور نے لفٹ نہیں کروا رہا ہوتا ہوگا، وہ بیچارے ان کو انتظار کرنا پڑے گا، تو ان کو پیسے دے کر اپنا کام کرنا پڑتا ہے، یہ رشوت کی واضح صورت ہے اور یہ وصولی ناجائز ہے۔
صحیح، تو امید ہے کہ اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی ہوئی کہ اس طرح کے کسی کام میں انوالو نہیں ہونا چاہیے جہاں رشوت کا اندیشہ ہو۔ حضور یہ بتائیں کہ قسطوں پہ گاڑیوں کا آج کل ایک بڑا سا یوں سمجھ لیں کاروبار ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹ کمپنی نے گاڑی قسطوں میں فروخت کی جس کی رقم 4 سال میں وصول ہوگی، اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس شخص کو جو ابھی رقم وصول ہی نہیں ہوئی ہے پوری، وہ زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا، اور کیا جب وہ رقم وصول ہو جائے گی اس وقت یہ زکوٰۃ ادا کرے؟ اس میں کچھ کنفیوژن رہ جاتی ہے، تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔
بہت اہم سوال ہے یہ، دیکھیے زکوٰۃ ہر سال دینی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب ہر سال زکوٰۃ دی جائے گی تو انسان یہ حساب لگائے گا میرے پاس اس وقت کتنے ہیں اور میں نے لوگوں سے کتنے لینے ہیں، اپنی ملکیت کا تعین کرے گا،
ٹھیک ہے،
تو جو پیسے تو لے لیے اس پر تو زکوٰۃ نکالنی ہے نو ڈاؤٹ، لیکن جو اس نے لوگوں سے لینے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
ان پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اس رقم کی ادائیگی جو 4 سال میں ملنا ہے فوری ضروری نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اگر وہ 4 سال بعد ملے تو 4 سال گزشتہ کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔
اچھا،
جی ہاں، اور قسطوں میں تو یوں ہوگا کہ رفتہ رفتہ ملتے رہیں گے، تو جو پیسے کسی پر ڈیو ہوں وہ ہیں آپ ہی کے،
ٹھیک ہے،
آپ اس کے مالک ہیں، اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن اس میں ایک چھوٹ ہے کہ فوری طور پر نہ دیں، جب مل جائیں اس وقت ادا کر دیں، لیکن گزشتہ سالوں کی بھی دینی پڑے گی۔
4 سال کی قسط پر اگر گاڑی بیچی ہے اور رقم 4 سال بعد پوری ہوئی، لیکن زکوٰۃ پچھلے 4 سالوں کی بھی دینی پڑے گی،
کیونکہ وہ رقم آپ کی ہو گئی ہے،
ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ تو پھر کئی چیزوں میں سوال پیدا ہو جائے گا کہ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی پراپرٹی بیچی ہے اور وہ پراپرٹی قسطوں پہ بیچی ہے اور جناب اس کو 5 سال یا 10 سال یا 6 سال بعد اس کو وہ پیسے ملنے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ بھی جب اس کو یہی طریقہ ہوگا یا اس میں کوئی ڈفرینس ہوگی بات؟
یعنی یوں سمجھیں کہ جو رقم اس نے لینی ہے وہ رقم وہ اپنے اکاؤنٹ میں لکھے گا،
ٹھیک ہے،
کہ میں نے لوگوں سے یہ رقم لینی ہے، وہ رقم اس کی ہے، اس رقم پر بلا شبہ زکوٰۃ ہے،
اچھا،
لیکن اتنی چھوٹ ہے کہ فوراً نہ دے،
ٹھیک ہے،
جب مل جائے اس وقت دے دے،
ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اب کئی چیزوں میں آ گیا، ہمارا بعض اوقات ہمارا کسی سے لینا دینا ہوتا ہے وہ کافی عرصے سے دے نہیں رہا ہوتا ہے، لمبا ٹائم مانگ لیتا ہے، تو بندہ کہتا ہے ابھی میرے پاس آیا تھوڑی ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن آپ نے یہ بڑی اچھی رہنمائی کی کہ پیسے اسی کے ہیں اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔
اچھا، یہاں ایک اور بڑا کامن سوال ہے،
جی،
ان ٹرکوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟
ہاں، یہ تو بہت کافی مہنگے ٹرک ہوتے ہیں،
40-40 لاکھ، 50-50 لاکھ کے ٹرک ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے ایک اسلامی ملے، ان کی بھینسیں تھیں، دودھ مطلب کا کام تھا، بڑے پریشان کہ بھائی زکوٰۃ ان پر ہے یا نہیں ہے بتائیں آپ۔ میں نے کہا ان پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
بڑے حیران ہوئے نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی ان مویشیوں پر زکوٰۃ ہے کہ جو فری کا چارہ کھاتی ہیں، جنگلوں میں چلی جاتی ہیں اور چارہ کھاتی ہیں، آپ لوگوں نے باڑے بنائے ہوئے، باڑے بنا کر جو ہے وہ آپ چارہ کھلا رہے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو گاڑیوں کے بارے میں تو اتنی زیادہ یہ کنفیوژن ہے, لوگ سمجھتے ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے, تو گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے.
اچھا,
کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے,
کمایا جاتا ہے حضرت اس کے ذریعے.
میں مال تجارت اور کمائے جانے والے چیز میں فرق ہے.
اچھا اچھا,
یوں سمجھیے کہ گاڑیوں پر زکوٰۃ ہے بھی اور نہیں بھی.
ٹھیک ہے,
جو گاڑیاں ٹرانسپورٹ میں چلتی ہیں, خواہ وہ مطلب بسیں ہوں یا لوڈڈ گاڑیاں ہوں, تو ان گاڑیوں کا مقصد خرید و فروخت نہیں ہے بلکہ ان کو سروس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی اگرچہ کہ یہ کروڑوں کی ہوں.
ٹھیک ہے,
یوں سمجھے بھلے کسی کے پاس ہوائی جہاز ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے.
اچھا,
لیکن جو گاڑیاں, جو لوگ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں,
ٹھیک ہے,
جن کی جو ہے وہ یہ کام ہے اور وہ ان کے پاس یہ گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں, وہ اس کو خرید اور بیچ رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
ان کے لیے یہ مال تجارت ہے.
صحیح,
ان کو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن جو گاڑیوں کو چلا رہا ہے, سروس چلا کر آمدنی لے رہا ہے, خواہ وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے, خواہ وہ کسی ٹرک کا مالک ہے, بس کا مالک ہے, تو یہ سن لے کہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے.
کتنی حسین بات آپ نے فرمائی, اور یہ ساری علم سیکھنے کی بات ہے کہ وہی گاڑی ہے لیکن اگر وہ گاڑی ایز اے ٹرانسپورٹ یوز ہو رہی ہے, اس سے کسی کو سروسز دی جا رہی ہیں, مسافر چھوڑے جا رہے ہیں یا سامان کی نقل و حمل کی جا رہی ہے, تو اس گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور وہی گاڑی اگر بیچنے کے لیے آ گئی ہے مارکیٹ میں اور اس کا گاڑیوں کا کاروبار ہے, تو اب اس پر زکوٰۃ ہے. واقعی آپ کی ہر جواب کے بعد علم سیکھنے کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں, ہمیں کتنی باتیں سیکھنی ہیں, آپ سوچیں, اور ہم کتنے پیچھے رہ گئے ہیں. بہت ساری باتیں ہمیں معلوم کرنی چاہیے تھی اور ہم نہیں کرتے. اور اگر جو ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں, جو اس طرح کے معاملات میں انوالو رہتے ہیں, انہیں تو سب چیزیں سیکھنا ضروری تھی. تو حضور یہ بتائیں کہ احساس تو ہوتا ہے کہ علم سیکھنا چاہیے, لیکن کہاں تک سیکھنا چاہیے؟ مطلب اگر کپڑے کا کاروبار ہے, اگر کسی کا دھاگے کا کاروبار ہے, کسی کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے, تو کیا اس کو باقاعدہ دو چار سال کا کوئی جامعہ میں آ کے کورس کرنا پڑے گا, دارالفتا سے آ کے کچھ سیکھنا پڑے گا؟ کیا اس کا پیرامیٹر ہے کہ اگر ہم اتنا سیکھ لیں تو ہمیں لگے کہ ٹھیک ہے ہم نے کاروبار کے بارے میں رہنمائی لے لی؟
اصل میں اس کا تعین میں اور آپ نہیں کر سکتے.
اچھا,
جو فیلڈ میں موجود ہے وہ خود کرے گا.
ٹھیک ہے,
لیکن اس کے پاس ادراک اور تجسس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حالات کا جائزہ لے سکے, جان سکے کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے, پھر جاننے کی امنگ ہو, جاننے کی اور جستجو اور آگے بڑھنے کی خواہش ہو, تب جا کر وہ تعین کرے گا کہ میں نے کتنا سیکھ لیا ہے, میں حلال اور حرام سے بچ گیا ہوں یا نہیں. کیونکہ فیلڈ تو بہت وسیع ہے, بعض لوگوں کا تعلق بہت محدود ہے, بعض لوگوں کا تعلق بہت وسیع ہے, تو جو جتنا زیادہ حلال و حرام کی طرف متوجہ ہے اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کی
ایز پر کنڈیشن ہی ہوگا. کہ جتنا آپ کے کاروبار کا سرکل ہے, جتنا آپ کو ضرورت ہے, ان تمام چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ہم ریکارڈڈ کالز بھی شامل کرتے ہیں. آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں خالد اتاری اور غلام محمد سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ تھا کہ اکثر جیسے ہم سفر کرتے ہیں تو کرایہ اگر ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تک کا 50 روپے اگر کرایہ ہوتا ہے نا, تو ہم کنیکٹر سے بات کر کے کیونکہ اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی اور کچھ بھی کہہ کر اسے 40 روپے کروا لیتے ہیں. وہ بزنس بس ہوتی ہے, اس کے بعد وہ راضی ہو جاتا ہے 40 روپے میں. تو یہ کیا ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟
کوٹ غلام محمد سے کال کیا, مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں. جی حضور, یہ 50 روپے کرایہ تھا, ترکیب بنا لی اس سے کنڈکٹر سے؟
اصل میں بارگننگ کی تو گنجائش رہتی ہے.
ٹھیک ہے,
آپ ایک مطلب سروس لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کا صارف کا حق ہے کہ وہ اس کو سستا کروائے اور اس پر جو ہے نا وہ گفت و شنید کرے, تو حق ہے اس کا.
لیکن اب یہ کنڈکٹر سے کر لیا جاتا ہے, اس سے براد یہ تو نہیں کہ ڈرائیور یا کمپنی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور آپس میں ترکیبیں بن جاتی ہیں؟
اصل میں جہاں کرایہ کم کر رہا ہے تو وہاں اس کے مالکان کی طرف سے اسے اجازت ہوتی ہوگی.
ٹھیک ہے,
ورنہ ظاہر بات جب کھاڑ ہم خود دیکھتے ہیں, بسا اوقات حیدرآباد جانا ہوتا ہے تو کبھی تو وہ 250 روپے کرایے کے بجائے 300 روپے مانگ رہے ہوتے ہیں بلیک میں,
سیزن ہوتا ہے,
اور کبھی وہی جو نا وہ 150 روپے میں منت کر رہے ہوتے ہیں ہماری گاڑی میں آ جاؤ.
صحیح ہے,
تو یہ تو صورتحال ہے, ظاہر بات اس کو گنجائش ہے جب بھی وہ کم کر رہا ہے.
جب پیسنجرز نہیں ہوں گے تو وہ ریٹ کم کر دیتے ہوں گے, تو اس طرح اگر بات چیت کر کے اور اجازت کے ساتھ ہو جائے تو ہمیں اس کی اجازت ملی ہے, ہمیں پتہ چلا ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اپنے سلسلے میں ہم کالز بھی شامل کرتے ہیں, ہم تحریری سوالات بھی لیتے ہیں, ویڈیو سوالات بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. حضور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے فرمایا کہ ٹرکس پر اور یہ بسز پر زکوٰۃ نہیں ہے جو کہ ٹرانسپورٹ کے طور پہ یوز ہو, لیکن اگر اس سے جو آمدنی کمائی جائے گی, جو اس سے پیسہ انکم جنریٹ ہوگا, اس پر زکوٰۃ ہوگی اس پر نہیں ہوگی؟
اصل میں اگر کسی کی سالانہ آمدنی 10 لاکھ روپے ہے,
ٹھیک ہے,
اور اس کا خرچہ جو ہے وہ سالانہ 9 لاکھ روپے ہے,
ٹھیک ہے,
سال کے آخر میں بچتے 1 لاکھ روپے,
ٹھیک ہے,
تو جو بچ جائیں گے اس پر زکوٰۃ ہے.
ٹھیک ہے,
کل آمدنی پر زکوٰۃ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
بہت سارے تنخواہ دار لوگ یہ سوال کرتے ہیں جناب ہمارے جو سارے سال کی آمدنی اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. بھائی زکوٰۃ اس پر ہے جو بچ جائے.
ٹھیک ہے,
جو ضرورت میں صرف ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں.
یعنی
بات چیز ایسی ان کی شیپ بدل جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
اب کسی نے رہنے کے لیے مکان لے لیا, سارا پیسہ وہاں لگا دیا سال کا, اس پر بھی زکوٰۃ نہیں.
एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये आपका आया कि गुफ्तगु से समझ ये आया कि अर्निंग जो हो रही है, जो आमदनी हो रही है, उस पर जकात उस सूरत में होगी कि जब अपना खर्च और आमदनी का जब हिसाब बना लिया जाए, जो बच जाएगा उस पर जकात होगी। माशाल्लाह, आइए एक और कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि साहिल हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जी गुलाम उस्ताद, तारी सरदाराबाद से। जी हजूर, मेरा सवाल ट्रांसपोर्ट के शोबे मुतल्लिक है कि कुछ मार्केट में लोग ऐसे हैं कि वो पार्टियां बैठी हुई हैं, बंदा जाता है, यानी कि बंदे के पास पैसे नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए, मुश्किल से उसके पास 10 लाख है, गाड़ी की कीमत 50 लाख है, तो वो लोग कहते हैं कि यार आप गाड़ी पसंद करो, पैसे हम देंगे गाड़ी के, वो कैश पैसे दे देते हैं गाड़ी के, और गाड़ी जो आगे है वो बंदे को 75 लाख की बेचते हैं, 50 लाख की गाड़ी है तो 75 लाख की बेचते हैं उससे 10 लाख लेकर, तो उस गाड़ी की जो कीमत वो तकरीबन जाके किस्तों में क्लियर होती है 8 या 10 सालों में, तो ऐसा सही है करना?
जी हुजूर, कैश में खरीद के किस्तों पे बेच दी, उस पर नफा रख लिया। सरदाराबाद से सवाल है, क्या रहनुमाई फरमाएं?
फिकह इस्लामी में इस अमल को मुराबहा कहते हैं।
मुराबहा?
जी हाँ। यानी एक आदमी है, उसके पास इन्वेस्ट के लिए पैसे नहीं है, तो आप खुद सरमायाकारी करें और फिर उसे बताकर कि ये मैंने इतने की खरीदी है और मैं आपको इतने की बेच रहा हूँ। एक इजमाली तौर पर मैं अर्ज करूँ कि ये अमल दुरुस्त है, लेकिन इसकी दुरुस्तगी के कुछ तकाजे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पूरा किया जाना ज़रूरी है। अब इन तीन अफराद हो गए, एक बेचने वाला, एक जो इन्वेस्टर बीच में आया और एक ख़रीदने वाला, इन तीनों के इनफरादी तौर पर क्या अल्फाज होते हैं, एग्रीमेंट के क्या सूरतें होती हैं, बेहतर ये है कि ये दारुल इफ्ता से आकर रहनुमाई ले लें।
ठीक है,
जवाज़ की सूरत है,
ठीक है,
लेकिन पूरे तौर पर किस तरीके से लेकर चलना है, क्या अल्फाज बोलने हैं, क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी है, इसकी ये रहनुमाई ले ले जाए।
माशाल्लाह, यानी गुंजाइश निकलती है लेकिन रहनुमाई ले ली जाए कि कहीं ये डील जो है वो गलत ना हो जाए। तो उम्मीद है कि सरदाराबाद के इस्लामी भाई को भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हुजूर, यहाँ पर एक तो ये हमने किस्तों की गाड़ी की बात की, तो क्या किस्तों के हर बिजनेस की इजाज़त मिल जाती है या उसके लिए कुछ अलग अहकाम होंगे?
असल में ये जो सूरत थी, तो चूंकि बहुत महंगी गाड़ियाँ होती हैं, इन्वेस्टर बीच में आते हैं, किस्तों पर चीज़ों का खरीदो फरोख्त शरण जायज अमल है।
ठीक है,
यानी लोग ये सवाल पूछते हैं कि जनाब एक शख्स है, वो कह रहा है कि जनाब नगद लोगे तो 50,000 के दूंगा, उधार लोगे तो 70,000 रुपये के दूंगा, तो ये सूद तो नहीं है?
ठीक है,
यह सूद नहीं है।
ठीक है,
वो अपनी चीज़ बेच रहा है, उसकी मर्जी है, वो जितने की चाहे बेचे।
ठीक है,
लेकिन फी ज़माना किस्तों का जो काम हो रहा है, मुख्तलिफ फर्म और कंपनियाँ वजूद में आ गई हैं।
जी जी,
बाइक मोटरसाइकिलों का काम है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इन्होंने बाज शरायत ऐसी रखी हैं जो शरीयत से मुतसादिम है।
ठीक, शरीयत से टकराती है,
कवानीन फिक उसकी इजाज़त नहीं देते।
ठीक है,
तो अगर आप किसी खास कंपनी से किस्तों का लेन देन करना चाहते हैं और आप उसकी शरी हैसियत के बारे में आगाह चाहते हैं, तो बेहतर यह कि उसकी जो शरायत हैं वो बताकर फिर मसला पूछा जाए।
यानी वही वाली बात हो गई कि एज पर कंडीशन जो चीज़ लेना चाहते हैं उसकी शराइत वगैरह को दारुल इफ्ता से रुजू कर लिया जाए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को दिखा दिया जाए, अगर उसमें कोई गैर शरई चीज़ है तो उस पर आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। एक और ऑडियो सवाल कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में, देखते हैं कि साहिल हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु।
सवाल ये है कि ये गुड्स ट्रांसपोर्ट के बारे में जो अड्डे हैं इनके, इनमें अक्सर ये होता है कि माल किसी पार्टी का अगर आया और वो 2 माह 3 माह नहीं उठा सके तो ये उसकी नीलामी कर देते हैं, इनका ऐसा करना कैसा है?
जी हुजूर, बड़ा अहम सवाल है, मरकजुल वलिया से डिले हो गया, उठाने में ताखीर हो गई। अब यहाँ एक और सवाल भी कायम होगा, पहले आप इसका जवाब दे दें कि अगर वो डिले हो गया तो फिर जनाब वो नीलाम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
देखिए, माल की जब्ती तो जुल्म है।
ठीक है,
माल जब्त करने की तो किसी तौर से इजाजत नहीं,
जब्त थोड़ी कर रहे हैं, उनका किराया नहीं मिल रहा इसलिए वो नीलाम करके अपना किराया वसूल कर रहे हैं,
ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, माल लाखों रुपए का होता है, किराया हजारों रुपए का होता है। अब हजारों रुपए के लिए लाखों रुपए को दाव पे लगा देना, इसकी इजाजत तो नहीं मिलेगी।
ठीक है,
हाँ ये है कि ये अगर इन्होंने किराए पर दिया हुआ है तो अपना किराया चार्ज करते रहे, माल रखा रहे,
लेकिन कोई एक तो एंडिंग होगी ना, अगर वो उठाएगा ही नहीं, फिर इतना किराया हो गया कि वो माल से बढ़ गया तो
फिर एक अलग बात है, फिर वो कानूनी चाराजोई करे,
कानूनी चाराजोई
कोर्ट में जाए।
ठीक है,
और फिर अपना केस पेश करे और वो फिर माल उठाया जाए।
ठीक है, तो हुजूर यहां दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि बास ट्रांसपोर्टर्स के पास माल पार्टी इसलिए छोड़ देती है कि अभी अपनी गोडाउन में उतारेंगे तो जनाब वो किराया पड़ता रहेगा, ट्रांसपोर्टर से तरकीब होती है, महीना दो महीना उसी के पास पड़ा रहता है, फिर वहीं से पार्टियों को डिलीवरी कर देते हैं। वो बेचारा ट्रांसपोर्टर परेशान के भाई अपना माल उठा लें, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आप लड़ने झगड़ने आ जाएंगे, तो इस तरह डिले करके अपना माल उसके यहाँ रखवाने के बारे में क्या होगा?
अगर तो अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों की
तो ठीक है,
मतलब फिर क्या एतराज है?
सही है,
वरना यह है कि दोनों किसी मुआहदे के तहत अपना मामला तय करें,
पहले से तय कर लिया जाए कि कितने दिन में माल उठा लिया जाएगा। माशाल्लाह मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से ये वाकई एक ऐसा टॉपिक था कि जिस पर बहुत कम कलाम किया जाता है, और इन दो सिलसिलों में हम पर बहुत सारी चीज़ें वाजे हुई होंगी, और जाहिर है ये शोबा बहुत वसी है, इसके सारे एस्पेक्ट्स को, इसके सारे गोशों को ना हम बात कर सके ना उनके सवालात को शामिल कर सके, लेकिन कोशिश की कि इस शोबे के मसाइल को उजागर किया जाए, और हमारे इन सिलसिलों में कोशिश भी ये हुआ करती है, हम अगर किसी मार्केट को फोकस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके सारे मसाइल आपको एक सिलसिले में या दो सिलसिलों में वाजे कर सकें, मगर कोशिश ये होती है कि इसकी अहमियत को उजागर किया जाए, पता चले कि ये भी कोई शोबा है और इसके बारे में हमें सीखना जरूरी है, और हर सवाल के बाद हमें बार बार ये एहसास होता है कि हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दारुल इफ्ता मौजूद हैं, उनसे राबता कीजिए, और इल्मे दीन सीखने का एक और बेहतरीन जरिया मदनी चैनल भी है, घर बैठे जिस तरह का ये सिलसिला है, दीगर सिलसिले होते हैं जिस पर हमें घर बैठे इल्मे दीन सीखने का मिलता रहता है, इसी तरह मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर भी इल्मे दीन सीखने का एक और बेहतरीन जरिया है। मदनी काफिलों की तो क्या ही बात है, बल्कि बाज औकात तो मदनी काफिलों में सफर करने वालों की दुआएं किस तरह कबूल होती हैं, तरह तरह की परेशानियों में आज मुसलमान गिरफ्तार हैं। मदनी काफिलों में सफर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए सफर कीजिए, और वहां जाकर दुआएं मांगिए, बाज औकात इस्लामी भाइयों की दुआएं बड़ी शान से कबूल होती हैं। मदनी काफिले की एक बहार अपने सिलसिले के आखिर में आपकी बारगाह में पेश करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का सुन्नतों की तरबियत का एक मदनी काफिला निकियाल कश्मीर पाकिस्तान में सफर पर था। मकामी लोगों ने दुआ की दरख्वास्त करते हुए बताया कि निकियाल के मुसलमान अरसाए दराज से बरसात की नेमत से महरूम है। चुनाचे मदनी काफिले वालों ने इज्तिमाई दुआ की तरकीब बनाई, निकियाल के काफी मुसलमान शरीक हुए। दिन का वक्त था, धूप निकली हुई थी, आशिकाने रसूल ने गिड़गिड़ाकर रिक्कत अंगेज दुआ शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल देखते ही देखते अब्रे रहमत छा गया, गंगोर घटाएं उमंड आईं और मौसलाधार बारिश बरसने लगी, खुशी के नारे बुलंद होने लगे, लोग बारिश में शराबोर हो गए। दावत इस्लामी की मोहब्बत और मदनी काफिले वाले आशिकाने रसूल की अकीदत से हाजरीन के कुलूब माला माल हो गए। दावत इस्लामी वालों पर अल्लाह अज़्ज़ वजल के इस अजीम करम का खुली आंखों से मुशाहदा करने के सबब काफी इस्लामी भाई दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो गए, और निकियाल में दावत इस्लामी के मदनी काम की धूमधाम हो गई। सुभान अल्लाह, चाहे आपका शहर कहत साली में हो, आप बरसात को तरस रहे हों, या रहमत की बरसात हासिल करना चाहते हों, मदनी काफिले में सफर अपना मामूल बनाइए, जरूर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से रहमत की बारिश होगी, मस्जिद में कयाम होता है, नमाजों का सिलसिला होता है, नेकी की दावत दी जाती है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। काफिले में जरा मांगो आकर दुआ, काफिले में जरा मांगो आकर दुआ, होगी खूब बारिशें काफिले में चलो, आशिकाने रसूल ले लो जो कुछ भी फूल, तुमको सुन्नत के दें काफले में चलो, सीखने सुन्नतें काफले में चलो, लूटने रहमतें काफले में चलो। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है मालिक करीम हम सबको इसी तरह मदनी काफलों में सफर करना नसीब फरमाए, इल्मे दीन सीखने और सिखाने का जज्बा नसीब फरमाए, और अगर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के इस्लामी भाइयों से ईमेल पर आप राबता करना चाहते हैं तो दारुल इफ्ता @dawatislami.net पर अपने किसी भी किस्म के शरई सवाल पर रहनुमाई ले सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको शरई तकाजों के मुताबिक तिजारत करने की तौफीक अता फरमाए, रिस्क हलाल में हम सब की बरकत अता फरमाए, और रिस्क हराम से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीयल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
रिज़्क हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, तुझको आसता तेरे हबीब का।